معدنِ غمو حسن حسین ابن علی، دلِ زمانے کے امام کا دل ہے، دلِ صاحب الزمان ہے، وہاں پر سارا کا سارا غم اکٹھا ہے۔ اب اس کے بعد جس میں جتنی صلاحیت ہے اسے زمانے کے امام کے دل سے اتنا غم و حزن نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقت غم سید الشہداء کی، یہ ہے حقیقت حسین ابن علی کی عزاداری کی۔ عزیزانِ گرامی قدر، جو دوسرا نقطہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص قرب خدا کو حاصل کرے گا دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کے ذریعے حاصل کرے گا۔ پہلا راستہ عبادت کا راستہ ہے، خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو عبادت کا راستہ اختیار کرو۔ دوسرا راستہ پروردگار کی جانب سے امتحان اور بلا کا راستہ، یہ دو الگ الگ راستے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے ان دو راستوں میں ایک بنیادی فرق بیان کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ عبادت چونکہ معرفت کے بغیر ہو، اگر عبادت معرفت کے بغیر ہو تو عبادت غرور لے کر کے آتی ہے۔ ایک دن نماز شب پڑھ لی، چلنے کا انداز مختلف، چند دنوں تک مسجد میں آمد و رفت ہو گئی، چلنے کا انداز مختلف، بات کرنے کا انداز مختلف، دوسرے لوگوں سے برتاؤ کا انداز مختلف۔ عبادت غرور لے کر کے آتی ہے اگر معرفت کے بغیر ہو، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہو تو تواضع لے کر کے آتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کون؟ وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے پاس ماں سوا اللہ دنیا کے ہر شے کا اختیار موجود ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، پروردگار تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اے علی آپ کہاں فقیر ہیں، سارے عالم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اس کے بعد اب اپنے آپ کو فقیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب یہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اے شخص تجھے نہیں معلوم اس دنیا کا اختیار ہے ہی اس کے لیے کہ جو اس ذات کے سامنے فخر اختیار کرے، جو جتنا فقیر ہوتا چلا جائے گا اتنا پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا فقیر ہوتا چلا جائے گا وہ پروردگار کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہماری معرفت کامل نہیں ہوتی اس لیے ہماری عبادت غرور لے کر کے آتی ہے، ہم عبادت کرتے وقت غرور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں مسجد میں آنے جانے والا ہوں، آپ تو نہیں آتے، آپ کو تو ہم نہیں دیکھتے، آپ کہاں ہوتے ہیں، آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ معرفت کے بغیر عبادت ہے، عبادت ہے لیکن معرفت کے بغیر۔ لیکن جو دوسرا راستہ ہے قرب خدا کا وہ کون سا ہے؟ بلاؤں کا راستہ۔ اچھا لفظ بلا پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بلا عربی زبان کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہے، اردو زبان میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ عربی زبان میں بلا کہتے ہیں امتحان، جب امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش لی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے بلا۔ اسی لیے خداوند متعال کیا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے۔ بلا استعمال کیا جاتا ہے آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ یہ بلا کا ایک اور استعمال قرآن کے اندر ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم پہچانے جانے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، احسن عملا۔ یا حضرت عباس کی زیارت میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ بلا ان حسنا، آپ نے بہت اچھے سے بہت خوب اپنے امتحان میں کامیابی حاصل۔ لیکن اردو زبان میں ہم بلا کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ مصیبت کے معنی میں، بلا آ گئی یعنی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی۔ عربی زبان بلا کا مطلب ہے امتحان، جو امتحان کا راستہ ہے وہ کبھی غرور لے کر کے نہیں آتا، کیونکہ امتحان میں پروردگار متعال کے سامنے انسان اس طرح سے عاجز ہو جاتا ہے کہ پھر غرور کی کیفیت برقرار نہیں رہتی، عبادت کر کے غرور آ جاتا ہے لیکن امتحان کے موقع پر غرور نہیں آتا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سر بات پڑھیے محمد و آل محمد پر،
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
فرماتے ہیں لولا سلاس فی ابن آدم، اگر یہ تین چیزیں آدم کی نسل کے لیے نہ قرار دی گئی ہوتی، ما تحت رأسہ شیء، تو اس کے سر کو کوئی شے نہیں جھکا سکتی تھی. یعنی اگر وہ پروردگار کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو ان تین باتوں کی وجہ سے جھکا رہا ہے. کون سی تین بات؟ ایک، الفقر، فقر کی وجہ سے پروردگار کے سامنے سر جھکا رہا ہے. آپ تصور کریں کہ دنیا میں اگر ہر ایک کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں تو کوئی خدا کے سامنے سر جھکائے گا نہیں. خدا یاد ہی تب آتا ہے کہ جب کسی چیز کی کمی اور کاشتی ہوتی ہے. امام سعادت فرماتے ہیں لولا سلاس فی ابن آدم، اگر یہ تین چیزیں آدم کے فرزند میں نہ ہوتی، ما تحت رأسہ شیء، کوئی شے دنیا کی آدم کے بیٹے کے سر کو نہیں جھکا سکتی تھی. نمبر ایک، فقر، فقیر ہوتا ہے خدا یاد آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو تنگدست ہوتے ہیں، جو فقر مبتلا ہوتے ہیں، وہ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں مالداروں کے نسبت. کیوں؟ جو فقر ہوتا ہے، جب فقر ہوتا ہے تو خدا زیادہ یاد آتا ہے. پروردگار کچھ عطا کرتے ہیں، پروردگار مقروض ہو گیا ہوں، پروردگار بے روزگار ہو گیا ہوں، پروردگار تنگدست ہو گیا ہوں. نمبر دو، المرض. تاکہ پہلی شے کیا ہے کہ جو آدم کے بیٹے کے سر کو جھکاتی ہے؟ فقر. دوسری، مرض. بیمار ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. جب تک جسم کام کر رہا ہے تندرستی ہے، جب تک خدا یاد نہیں آتا. جیسے ہی بستر بیماری پر پڑے، پروردگار مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھے کیوں نے مریض کر دیا، مجھے کیوں بیمار کر دیا. تین، الموت. کہ اگر موت نہ ہوتی، آدم کے بیٹے کے سر کو کوئی نہیں جھکا سکتا. الموت، جب جاتا ہے قبرستان اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا دوست، میرا ماں، میری باپ، میرا عزیز، میرا قریبی دوست اسے دفن کر کے جا رہے ہیں اور اب اس کے پاس کوئی باقی نہیں ہے، تو ذہن میں خیال آتا ہے ہاں مجھے بھی اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے. جب یہ ذہن میں خیال آتا ہے تو اب خدا یاد آتا ہے. پروردگار وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوگا، پھر میرا کیا ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں وہاں؟ تین چیزیں، لولا ثلاث ابن آدم، ما تحت رأسہ شیء، کوئی شے دنیا کی آدم کے بیٹے کے سر کو نہیں جھکا سکتی تھی اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی. الفقر والمرض والموت، اگر فقر نہ ہوتا، مرض نہ ہوتا، موت نہ ہوتی، آدم کے بیٹے کے سر کوئی نہیں جھکا سکتا تھا. ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا صلوات علی محمد و آل محمد، امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولا، میں کل رات کو اپنی جوتی میں پیر ڈالا اور بچھو نے میرے پیر پر کاٹ دیا. اور تصور کریں کہ کہاں کہاں پروردگار کا امتحان ہوتا ہے. مولا نے کہا تجھے معلوم ہے تجھے بچھو نے کیوں کاٹا؟ کہ مولا نہیں معلوم. تو کل رات تو کہاں تھے؟ کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں باتیں ہو رہی ہوں گی. ہمارا باتیں ہو رہی تھی. کیا باتیں ہو رہی تھی؟ بولے تو خاص بات نہیں تھی، ویسے ہی حالات کی باتیں تو ہمارے یہاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سیاست کی باتیں، حالات کی باتیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. امام نے کہا نہیں، ان باتوں میں ایک ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بچھو نے کاٹا. تو بولا مجھے یاد نہیں، آپ بتائیے. جب آپ یہ جانتے ہیں کہ کل رات میں کہاں تھا، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں باتیں ہو رہی تھیں، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے بچھو نے کیوں کاٹا ہے، تو آپ ہی فرمائیے. کہا کیا وہاں سلمان کا تذکرہ ہوا تھا؟ کہا مولا سلمان کا تذکرہ ہوا تھا. کہا سلمان کی غیبت کی جا رہی تھی؟ کہا سلمان کی غیبت کی جا رہی تھی. کہا تجھے وہاں سلمان کا دفاع کرنا چاہیے تھا، چونکہ تجھے وہاں سلمان کا دفاع نہیں کیا اس لیے بچھو نے تیرے پیر میں کاٹا. یہ مقام ہے اس صحابی کا کہ جو فاطمہ زہرا کے دروازے کی نوکری کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. امتحان ہے پروردگار کا. ہمارے ساتھ علماء بیان کرتے بنیادی ترین مسئلہ کا کہ جو انسان کے بنیادی ترین روحانی امراض میں سے مرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان अपनी चीजों को खुदा की तरफ निस्बत देता है, खुदा की चीजों को अपनी तरफ निस्बत देता है। नमाज पढ़ रहा हूं कौन? मैं। मैंने नमाज पढ़ी। मस्जिद आया कौन? मैं। आजादारी में शरीक हुआ कौन? मैं। मातम किया किसने? मैंने। अजाखाना सजाया किसने? मैंने। लेकिन इनमें से कुछ भी मैंने नहीं किया, सब कुछ उसकी तौफीक की बदौलत हुआ है। तो जो खुदा की तरफ निस्बत देनी चाहिए उसे निस्बत देता हूं अपनी जात से, और जिसे अपनी जात से निस्बत देनी चाहिए, ये मुसीबत तुम पर क्यों आई है? तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आई है? नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर कहते हैं खुदा की तरफ से आई है। जो अपनी तरफ निस्बत देनी चाहिए उसे खुदा की तरफ निस्बत देते हैं, जो खुदा की तरफ निस्बत देनी चाहिए उसे अपनी तरफ निस्बत देते हैं। ये इंसान के अमराज रूहानी में सबसे बड़ा मर्ज है। अगर वो तौफीक न देता तो तुम अपने पल्स को नहीं झपका सकते थे। चेबर असद के मस्जिद में आओ, चेबर असद के नमाज पढ़ो, चेबर असद के मातम करो, चेबर असद के खाना सजाओ, मजलिस में आओ, ये तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कहा गया, कहा कि ये दुआ मुस्तकिल इंसान पढ़े। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। परवरदिगार मुझे उसकी तौफीक दे कि जो तू बेहतर समझता है, जिससे तू राजी हो जाए। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वज़अल आक़िबता अमरिना ख़ैरा। बहुत बातें यहां पर हो सकती है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और परवरदिगार मेरी आक़िबत को, मेरे इख्तिताम को ख़त्म बख़ैर फरमा। और इसके बाद ये जो जुमला है इसको आपके सामने पेश करने के लिए पूरी दुआ को पेश किया है। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वज़अल आक़िबता अमरिना ख़ैरा। अल्लाहुम्मा ला तक़िलना इला अनफुसना तरफ़त ऐनिल अबदा। परवरदिगार मुझे अपने हाल पर न छोड़ना। और तरफ़त ऐन, तरफ़त ऐन क्या होता है? तरफ़त ऐन यानी आंखों का झपकना। तरफ़त ऐन, परवरदिगार तरफ़त ऐन के लिए एक आंख को झपकने में कितनी देर लगती है? इतनी देर के लिए भी मुझे अपने हाल पर मत छोड़ना। तरफ़त ऐन ना बना, एक पलक झपकने के लिए भी मुझे अपने हाल पर मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर तेरी जानिब से तौफीक का रास्ता बंद हो गया, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। बस इजाने के नाम पर। पहला फर्क क्या है इबादत और बला के दरमियान? कि इबादत गुरूर लेकर के आती है अगर बगैर मारिफत के हो, और बला इंसान को परवरदिगार के सामने झुकाती चली जाती है। दूसरा फर्क क्या है? मैं सर्वपरि मोहम्मद व आले मोहम्मद, बला और इबादत के दरमियान। बला यानी इम्तिहान, माना बयान हो चुका आपके सामने। यहां पर बला का माना इम्तिहान है, उर्दू वाला माना नहीं है बला का। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क यह है कि इबादत का इंतखाब इंसान की तरफ से है, बला और आजमाइश का इम्तिहान खुदा की तरफ से। मुझे कौन सी इबादत करनी है इसका इंतखाब कौन करता है? मैं करता हूं। और मुझे किस इम्तिहान को मुबतला करना है इसका इंतखाब कौन करता है? इसका इंतखाब खुदा करता है। बस हमेशा उसका इंतखाब बेहतर होता है मेरे इंतखाब के नस्बत। मुझे नहीं मालूम कि किस इबादत में मेरा कितना फायदा है, क्योंकि मेरा इल्म नाकिस है। लेकिन वो चूंकि काबिल इल्म रखता है, इसलिए उसे मालूम है कि किस इम्तिहान के जरिए से मुझे आजमाना है। इसीलिए कहा गया कि कभी परवरदिगार के सामने ये ना कहो कि परवरदिगार तूने मेरा ये वाला इम्तिहान क्यों दिया। फकीर कभी ना कहे परवरदिगार तूने मुझे तंगदस्त क्यों रखा, मार दे करके मेरा इम्तिहान लेता। नहीं, वो खुदा बेहतर जानता है तुम किस जगह अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहता, वो खुदा बेहतर जानता है कि तुम किस जगह अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जो मालदार है को माल दे करके इम्तिहान लिया जा रहा है, जो तंगदस्त है उसकी तंगदस्ती के जरिए से इम्तिहान लिया जा रहा है। बस कभी भी इंसान परवरदिगार से ना कहे परवरदिगार तूने मेरा ये इम्तिहान क्यों लिया। हमेशा परवरदिगार की रजा में राजी रहे। बस दो ही फर्क है इबादत और बला के दरमियान। عبادت غرور لے کر کے آتی ہے، امتحان غرور لے کر کے نہیں آتا. عبادت میری جانب سے ہوتی ہے، عبادت کا انتخاب میری جانب سے ہوتا ہے، اس لیے عبادت کے انتخاب میں ممکن ہے نقص پایا جاتا ہو، لیکن امتحان کا انتخاب چونکہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جو میرے لیے بہترین ہوتا ہے اس کا وہ انتخاب کرتا ہے. اب اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو میں آپ کو ایک مرحلہ اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مفصل روایت ہے، سرور پڑھنا بہت مقبول ہے. جو پروردگار متعال نے امتحان لیے ہیں اس کو بیان کیا، مفصل بیان کیا ہے، دو تین چار صفوں کی روایت ہے، کافی کے اندر موجود. اب چونکہ حضرت یوسف کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ بہت بتانا آسان ہو گیا، کیونکہ فلم آ چکی ہے، ہر ایک نے دیکھی ہوئی ہے، بارہ دیکھی ہوئی ہے، تو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، بہت تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت یوسف کے امتحانات کنویں سے شروع ہوتے ہیں، بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر غلام بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد فروخت کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے پھر الزام لگایا جاتا ہے اور کتنے امتحانات سے گزر کر کے پھر آخر میں والی بنا جاتا ہے. امام ان تمام تر امتحانات کو بیان کرتے ہیں اور تمام تر امتحانات کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ جو جملہ ہے اس جملے پر میں آپ کو لا کر کے آج کے گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں رحم به امتن، یہ امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں یوسف پر جو پریشانیاں آئیں، جب ایک عام انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو وہ انسان پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. لولا ثلاث فی ابن آدم، ابھی آپ کے سامنے روایت بیان ہوئی ہے. اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو دو راستے ہیں، ایک عبادت کا راستہ، ایک آزمائش کا راستہ. آزمائش کے راستے میں انسان بہت جلدی خدا کے قریب ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے بہت جلدی قریب ہو جاتا ہے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے بہت جلدی قریب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تن دستی آ جاتی ہے، بہت جلدی خدا کے قریب ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، جب ایک عام انسان آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اکیلا قرب خدا کی منزلوں کو طے کرتا ہے، لیکن جب ولی خدا کا امتحان لیا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں وہ اکیلا قرب خدا کی منزلوں کو طے نہیں کرتا، رحم بھی امت، ساری کی ساری امت قرب خدا کی منزلوں کو طے کرتی ہے. امتحان لیا جاتا ہے ولی خدا کا، کامیاب ہوتا ہے ولی خدا اپنے اس امتحان میں، لیکن اکیلا قرب خدا کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ زمین پر خدا کی حجت ہے تو سارے معاشرے کو خدا کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اب اگر اس مقام تک آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو میں اگلا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، بس جو ولی خدا کا امتحان لیا جائے گا تو ولی خدا اگر امتحان میں کامیاب ہوگا، جو کہ ہرگز ہوگا، تو پروردگار متعال کا قرب اختیار کرے گا، اکیلا نہیں پورے معاشرے کو لے کر، اکیلا نہیں بلکہ ساری کی ساری امت. رحمہ بھی امتن، یہ امام صادق کا جملہ ہے، رحمہ بھی امتن، ساری کی ساری امت خدا کی طرف جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ولی خدا نے امتحان میں اچھی طرح سے پرفارم کیا ہے. یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ ہیں، یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ ہیں، صرف ایک مثال یہاں پر ایک جملے میں بیان کر دوں تاکہ جو نوجوان ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے. آج کل گروپ اسٹڈی اور گروپ ایگزامینیشن کا زمانہ ہے، تاکہ آپ سب نے مل کر کے یہ کام کرنا ہے. ممکن ہے اس میں سے کوئی ایک بہت اچھے طریقے سے ایگزام کو فل کرے، لیکن اس کو اکیلے کو کامیابی نہیں ملتی، اس کی بدولت باقی پورے گروپ کے مارکس لکھے جاتے ہیں. کہ جس امت میں ولی خدا ہوگا، ولی خدا کا امتحان لیا جائے گا، ولی خدا اچھے طریقے سے امتحان میں کامیاب ہوگا، تو اکیلا ولی خدا خدا کا قرب حاصل نہیں کرے گا، بلکہ ساری کی ساری امت خدا کا قرب حاصل کرے گی. اس مثال کے ذریعے سے بات بہت آسان ہو گئی ہوگی میرے نوجوانوں کے لیے. عزیزان گرامی قدر، اب اس روایت کی روشنی میں آئیے اور آ کر کے سمجھیے کہ کیوں محرم کا دروازہ پروردگار متعال نے کھولا ہے. کیونکہ ولی خدا کا امتحان لیا گیا، اور ولی خدا کا ایسا امتحان لیا گیا جو نہ حسین سے پہلے کسی سے لیا گیا تھا، نہ حسین کے بعد کسی سے لیا گیا، اور حسین نے اس طرح سے ان امتحانات پر پابندی اختیار کی جیسے نہ پہلے کسی نے کی تھی نہ بعد میں کسی نے کی تھی. یعنی امتحان حسین کا سب سے زیادہ سنگین، اور حسین کی پابندی پورے عالم میں سب سے زیادہ اچھی. تو پروردگار متعال کا فیصلہ اور اس کی مشیت یہ ہے کہ چونکہ امتحان میں حسین سب سے آگے نظر آتے ہیں تو اب قرب خدا کا سب سے جلدی پہنچانے والا راستہ بھی اسی حسین کے ذریعے سے کھولا جائے گا, کیونکہ پروردگار چاہتا ہے اس حسین کے ذریعے سے پوری امت پر رحمت نازل کرے. اب یہاں پر پہنچنے کے بعد امام معصوم کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفینت الحسین اسرع و اوسع, کہ اگر خدا کی طرف پہنچنا چاہتے ہو, کسی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو, تو کشتی ایسی کشتی ہونی چاہیے جس میں دو خصوصیتیں ہوں. امام معصوم کا جملہ ہے, کون سی دو خصوصیتیں؟ تو پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وسیع ہو, جگہ کم نہ ہو اس کے اندر, اور دوسری یہ کہ سریع ہو, جلدی پہنچائے. سفینت الحسین اسرع و اوسع, حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جس میں ہر ایک کے لیے جگہ بھی بچ جاتی ہے اور بہت جلدی خدا تک بھی پہنچا دیتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ازان گرامی قدر, یعنی جب بلی خدا آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے, جب بنی خدا آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ آزمائش میں ان اعلیٰ مراتب کو طے کرتا ہے, تو اکیلا قرب خدا حاصل نہیں کرتا, پوری امت قرب خدا حاصل کرتی ہے. اسی لیے آج تک قرب خدا کا سب سے بہترین راستہ حسین کے ذریعے سے ہو کر کے گزرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اے حسین, آپ نے ان آزمائشوں میں, ان امتحانات میں ایسے کامیابی حاصل کی ہے کہ جیسے واقعی ان آزمائشوں کا حق تھا. آپ نے اکبر کے جنازے پر بھی یہ نہیں کہا پروردگار یہ کیا ہو گیا, بلکہ صرف اتنا کہا ربنا تقبل منا, پروردگار تو مجھ سے قبول فرما. ہاتھ میں ششماہی کو دے کر بھی آپ نے پروردگار سے چھو چرا نہیں کی, بلکہ کہا پروردگار ربنا تقبل منا حاصل نہیں. اور انتہا تو اس وقت ہو گئی کہ جب بہن 11 محرم کی صبح اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی تو کہا ربنا تقبل منا هذا القليل. زینب یہ قلیل کہاں ہے؟ تم نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا. کہ تمہیں نہیں معلوم خدا کی راہ میں جو کچھ لٹایا جائے وہ قلیل ہوا کرتا ہے. زینب اپنا سب کچھ دے کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار اس قلیل کو مجھ سے قبول. بس ایزان گرامی قدر, کل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے موضوع کو شروع کروں گا. آج تک ہدایت گفتگو میں وقت گزر گیا. پہلی محرم نکلا ہے آسمان پر ماہ عزا کا چاند, ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند. اللہ لا یرا ضاحکا, فرماتے امام رضا فرماتے میرے بابا کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا. کاش موقع ہوتا میں ایک معصوم کی حالت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ایک معصوم کی حالت کیا ہو جائے. بس عزیزو, ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین کو کہا گیا کہ دربار میں بلایا ہے, دربار میں جانے کی تیاری ہوئی. جوانان قبر بنے, قبر بنی ہاشم ساتھ ساتھ, جوانان بنی ہاشم ساتھ ساتھ, اور جب پہنچے ہیں دربار کے دروازے پر, عباس نے کہا مولا ہم بھی اندر آئیں کہ نہیں, باہر کھڑے رہو, جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. اندر گئے کہ کیا ہو گیا؟ اس نے خبر سنائی کہ شام کے حاکم کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا یزید مسند خلافت پر آ بیٹھا ہے اور اس نے بیعت کا تقاضا کیا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک رات کی مہلت دو, صبح سب کے سامنے مسجد میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. یہ کہہ کر کے پڑھ لے. مروان نے ولید سے کہا اے ولید دیکھ, اگر آج حسین چلے گئے نا پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں آئیں گے, یا سر قلم کر دے یا بیعت لے لے. فاتح خیبر کے بیٹے کو جلال آیا یمن سرقا انت تقتلنی ام ہوا, تو مجھے مارے گا یہ مجھے مارے گا. یہ آواز کا بلند ہونا تھا. ابو الفضل عباس نے دروازے کو کھولا, ایک دفعہ اندر داخل ہوئے, حسین ابن علی کو اپنی جھرمٹ میں لیا اور اپنے جھرمٹ میں لے کر کے باہر آئے. اے کاش عباس اس وقت ہوتے کہ جب حسین ابن علی تک و تنہا کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا اینا حانی ابن عروہ, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. آئے نانا کی قبر پر آئے، دو مرتبہ نانا کی قبر پر آئے، نانا تیرا حسین تیری قبر سے جانا نہیں چاہتا، نانا حسین کو اپنے قبر میں لے لے نانا، خواب دیکھا ان اللہ شاہ یراک قتیلا، میرے بیٹے خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، ان اللہ شاہ یراہن سبایا، ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اے حسین یہ تیرا امتحان ہے، اے حسین یہ تیری آزمائش ہے، تاریخ لکھتی ہے جب نانا کے روزے پر آئے، باوقار انداز سے آئے، قدم جمع جمع کر کے آئے، نانا کی قبر کے کنارے پر بیٹھے، دعا میں مصروف رہے، لیکن جب رات کی تاریخی چھا گئی، کوئی حسین کو دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت اما کی قبر کا رخ کیا، اما تیرا حسین جا رہا ہے، اما تیرا حسین جا رہا ہے، اما جسے تو نے چکیاں پیس پیس کر کے پالا تھا وہ مدینے سے جا رہا ہے، اما جسے تھا تو نے بڑے ناز سے پالا، آدا نے اسے آج مصیبت میں ڈالا، ہوتا ہے جدا تجھ سے تیرا منت والا، اب کون کرے گا تیرے مدفن پہ اجالا، ارے جنگل میں جو گھر جاؤں خبر لینے کو آنا، اما خنجر کے تلے گود میں سر لینے کو آنا، اب اما کی قبر سے روانہ ہوئے، فہرست تیار کی جا رہی ہے، کون کون حسین کے ساتھ جائے گا، زینب کو پریشانی ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے نہ لے جائے، کہ ایسا نہ ہو مجھے نہ لے جائے، عزیزوں ایک دفعہ بھائی کو بلایا، حسین کو بلایا، بھائی اگر نہ لے جانا چاہو تو نہ لے جانا، لیکن ایک جملہ حسین زینب سے سن لو، اگر زینب کے بغیر گئے تو زینب مر جائے گی، کیا کہے حسین، ارے زینب تو نے تو حسین کے بعد کوفہ جانا ہے، کوفہ کے بعد شام جانا ہے، بس عزیزوں ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ رو رہے ہیں، پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، امام باقر فرماتے ہیں پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے جد کے سامنے بلند ہوتی ہے، کہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر رو، جزاکم ربکم، بس عزیزوں ایک وہ وقت آیا، راوی کہتا ہے میں نے چاہا ذرا دیکھوں حسین کا قافلہ کیسے جا رہا ہے، حسین کا قافلہ کیسے جا رہا ہے، کہ میں دیکھ رہا تھا اماریاں کھڑی ہوئی ہیں، حسین تشریف فرما ہے، ایک ایک بی بی آتی ہے، ایک محرم آگے بڑھتا ہے بی بی کو سوار کراتا ہے، دوسری بی بی بیت الشرف سے آتی ہے، ایک محرم آگے بڑھ کر کے سوار کراتا ہے، راوی کہتا ہے ایک موقع آیا، حاطف نے صدا دی، تا حد نگاہ مدینے والوں دور ہو جاؤ، کہ کیا ہو گیا، کہ علی کی بیٹی زینب بیت الشرف سے باہر آ رہی، علی کی بیٹی بیت الشرف سے باہر آ رہی ہے، انیس نے اس ماحول کو محسوس کیا، اور انیس کہتے ہیں جیسے ہی زینب جیسے ہی اپنے بیت الشرف سے باہر برآمد ہوئی، باہر آئی، عزیزوں ایک وہ مقام آیا کہ جب زینب بیت الشرف سے باہر تشریف لائیں، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، کسی نے زانو پیش کیا، کسی نے ہاتھ تھاما، ایک دفعہ سروار کروانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ سوار کروانا چاہتے ہیں، زینب کو سوار کروایا گیا، میں کہوں گا آج عباس ہیں، علی اکبر ہیں، میرا بھائی عباس کہاں ہے، کہ مولا لبیک لبیک سیدی و مولائی، مولا میں یہاں پر ہوں، ایک دفعہ کہا جاؤ عباس تم میرے لیے گھوڑے کو لے کر کے آؤ، مجھے پسند ہے جب مجھے گھوڑے پر سوار ہونا ہو میرے لیے گھوڑے کو عباس لایا کرے، راوی لکھتا ہے مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی حسین گھوڑے سے اترے جب سوار ہونا چاہتے تھے کہتے تھے آئینہ آئینہ کمرو بنی ہاشم، عباس کہاں ہے، عباس گھوڑے کو لے کر کے آتے تھے، آئینہ آئینہ کمرو بنی ہاشم، عباس گھوڑے کو لے کر کے آتے تھے، عزیزوں جب عصر عاشور حسین سوار ہونا چاہتے تھے، یہ وہ وقت تھا جب حسین کی زبان پر یہ جملہ تو نہیں آیا کہ آئینہ آئینہ کمرو بنی ہاشم، لیکن زینب نے تو بار بار سنا تھا نا، میرا بھائی خدا حافظ بھیا. لا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اہل واسطہ محمد و آل محمد کا ان عاصموں کو رومال زہرا پہ جگہ عطا فرما. پروردگار اہل واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں تو نے ہمیں حسین عطا کیا ہے, پروردگار آخرت میں ہمیں حسین عطا فرما. پروردگار تو نے اس دنیا میں ہمیں حسین کا سہارا دیا ہے, اس وقت جب ہم بے آسرا ہوں گے قبر میں اس وقت حسین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دامِ درہم سخن قدمِ جو فرش عزا کی خدمت کرتے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار جو اب بھی فرش عزا کی خدمت میں مصروف ہیں پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار لشکر اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما, ظالمین مستقبلین کو نیست و نابود فرما, علماء کرام مراجی رضا مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال سید الشہداء کے غم میں اپنے آپ کو مغموم و مغزول کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار قرب خدا کا یہ جو راستہ تو نے ہمارے لیے کھولا ہے پروردگار اس کے ذریعے سے ان 10 دنوں میں قرب خدا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے مومنین التماع سے دعا کے لیے کہتے ہیں, پروردگار جس نے التماع سے دعا کے لیے کہا ہے کوئی مریض ہے, کوئی مقروض ہے, کوئی تندرست ہے, کوئی اسیر ہے, پروردگار تمام مومنین کی تمام تر حوائج شریعہ کو مستجاب فرما. پروردگار ہماری سب سے بڑی خواہش ہے منتقم کربلا وارث حسین ابن علی فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین. معتب حسین.